تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، میرے محترم دوست اور بہن بھائی، اللہ جل جلالہ و نوالہ اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے اداروں کے اعتبار سے بے مثال ہے. ان کی قدرت ہمیشہ رہے گی اور بے شمار ہے. محبت میں آ گئی تو بیڑا پار، اور اگر مخالفت میں آ گئی تو میرا خرق. اور اسی طرح خزانے جو اللہ پاک کے نعمتوں کے، یہ بھی بے شمار ہے، اور تکلیفوں کے، یہ بھی بے شمار ہے، کوئی حد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑا 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 اتارتے ہیں، پھر انسان کے اوپر چار منزلیں آتی ہیں. ایک منزل تو ماں کے پیٹ کی، دوسری منزل دنیا کے پیٹ کی، تیسری منزل خبر کے پیٹ کی، چوتھی منزل آخرت کی، اور وہ آخری منزل ہے. اور دھیمے دھیمے اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. ماں کا پیٹ بہت چھوٹا، اس کے مقابلے میں دنیا کا پیٹ بہت بڑا. اور دنیا کے پیٹ کے مقابلے میں عالم برزخ جو ہے یہ بہت ہی بڑا، صرف قبر کی جو زمینیں اتنی ہی نہیں ہوتی بلکہ آر ایم برزخ میں بہت ہی بڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ بعد میں قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے، تو روح کا وزن سے جو تعلق ہے وہ باقی رہتا ہے، دنیاوی لائن کا نہیں بلکہ برزخی لائن کا. دنیا کے اندر روح کا وزن سے جو تعلق ہے وہ روح انسان کے بدن کے اندر ہوتی ہے، یعنی اور روح کے ذمے بدن کے دو خدمتیں ہیں. روح کے ذمے بدن کے دو خدمتیں، کیونکہ اللہ جو چیز بناتے ہیں تو اس کے ذمے کوئی کام ڈالتے ہیں. جیسے آنکھ ہے، اس کے ذمے دیکھنا، کان ہے، اس کے ذمے سننا، سورج ہے، تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ روشنی پہنچاوے، گرمی پہنچاوے، اعتدال کے ساتھ، اندھا دھند نہیں. اسی طرح زمین ہے، اس کی ڈیوٹی ہے پھل فروٹ ترکاری اناج وغیرہ اس میں سے اگے. اسی طرح پانی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ آدمی ابھی پیاس بوجھے، اس کے اندر کشتیاں چلیں. تو جتنی بھی چیزیں اللہ پاک بناتے ہیں ان کے ذمے کام ڈالتے ہیں اللہ، ان کی ڈیوٹی بناتے. لیکن بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام اس چیز کے حوالے کیا، بعض مطلب وہ کام بدل دیتے ہیں اللہ پاک، بعض مطلب ایسا کرتے ہیں. یا تو اللہ غیبی مدد کرنے کے لیے بدلتے ہیں جب انہیں غیبی مدد کرنی ہو، تو اس کی ڈیوٹی بدل دیتے ہیں. غیبی مدد، یہ جو محرم کی دستاری ہے، کئی نبیوں پر ان کے ماننے والوں پر اللہ پاک نے ایسا ہی بھی مدد کی, نبیوں پر اور ان کی بات کے ماننے والوں پر اللہ پاک نے جب نہیں بھی مدد کی تو ڈیوٹی بدل دی, اس کا کام جو تھا وہ بدل دیا, سمندر جو ہے وہ ڈبو نہیں سکا, بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ جو ہے وہ جلا نہیں سکی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حالانکہ آج ڈیوٹی جلانا ہی ہے لیکن میں ڈیوٹی بدل دی اللہ نے اپنے غیر مدد کی وجہ سے, اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی بدلتے ہیں غیبی پکڑ کی وجہ سے, بعض چیزوں کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں غیبی پکڑ کی وجہ سے, کسی کی غیبی پکڑ کرنی ہوتی ہے تو اللہ ڈیوٹی بدل دیتے ہیں, جیسے ہاتھیوں کا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا اور اوپر چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کی چونچ اور ان کے پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر, اور یہ چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر کے اوپر سے ڈالے تو عام طور سے ان کنکروں پتھروں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مٹ جائے, یہ عام طور سے گلیان میں کوئی کنکر یا چھوٹا کنکر چھوٹا پتھر ڈالا جائے جس کو لگے گا تھوڑا مٹ کسی بھی جائے گا, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, لیکن وہاں پر اللہ پاک نے غیبی پکڑ کرنے کے لیے ڈیوٹی بدل دی اور وہ کنکر اور پتھر ایسے ہوئے کہ جنہوں نے چھید کر دیا اور ان کی موت کا سبب بنی. بعض میں زماندہ ایسا بھی کرتی کبھی جو غیبی مدد کی وجہ سے ظاہری اسباب کی ڈیوٹی بدل دیتے ہیں اور کبھی غیبی پکڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کی ڈیوٹی بدل دیتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت سمجھانے کے لیے ڈیوٹی بدل دیتے ہیں, اس میں کسی کی غیبی مدد کسی کی غیبی پکڑ اس وقت نہیں ہوتی, لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں ایسا قدرت والا ہوں, اس کے لیے بھی بات مرتبہ اللہ پاک جو ہے یہ ڈیوٹی بدل دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, یہ جو آج محرم ہے اس کے اندر ایسی حیرت میں ڈالنے والی چیزیں ہوئی, یہی دسویں محرم کا دن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں گئے, یہی دسویں محرم کا دن تھا, اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر سے پار ہوئے اسی دن, اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو نکلے تھے صحیح ثابت, مچھلی نے جو اگل دیا تھا وہ یہی دس محرم کا دن تھا. لبنان کے اندر ایک جگہ ہے انتیا, بیروت کے آگے ہے, اس انتیا کے اندر مچھلی نے آپ کو اگل دیا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور پڑ گئے تھے, حالانکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, اور معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ہوا کہ آپ کشتی کے اوپر سوار ہوئے تو کشتی کا جو چلانے والا تھا چہرہ آپ کا بڑا نورانی, چہرہ آپ کا ایسا نورانی تھا کہ لوگ دیکھ کر دل کے اندر کشش پیدا ہوتی تھی, ایسا چہرہ تھا مبارک. لیکن ایک بات حضرت یونس علیہ السلام سے ایسی ہو گئی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے ترقی کے لیے, اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے برباد کرنے کے لیے. آزمائش دونوں کی آتی ہے, نبیوں کی, نبیوں کی بات ماننے والوں کی اور نبیوں کی بات نہ ماننے والوں کی, ان کی بھی آزمائش آتی ہے, ایسی زبردست آزمائش آتی ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. فرعون کی ایسی آزمائش آئی تو مقابلہ نہیں کر سکا, قارون بھی مقابلہ نہیں کر سکا, حامان بھی مقابلہ نہیں کر سکا. خانہ یہ لوگ بڑے بڑے تھے اپنے اپنے زمانے کے, لیکن اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائش آئی تو اس کا انہوں نے مقابلہ نہیں کر سکے. اللہ جل جلالہ وہ منوالوں جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتے ہیں کچھ موقع پر, کیا کرنا وہ بھی بتاتے ہیں. اگر مان لے آدمی تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا آزمائش کے ساتھ, آزمائش ہوگی اس پر لیکن بیڑا اس کا پار ہوگا. اور اگر وہ نہ مانے تو بھی بیڑا اس کا ایک دم غلط نہیں ہوگا, بلکہ مختلف لائن صرف سے آزمائش میں ڈالیں گے اور اس کی ہدایت کا سامان کریں گے اور اس کی ہدایت کا انتظام کریں گے. اگر وہ مان لے تو میرا پار ہے, اور اگر وہ نہ مانے تو بھی اس کا میرا غلط نہیں کریں گے, بلکہ اس کی ہدایت کا سامان انتظام کریں گے, پھر کریں گے پھر کریں گے. بس بالکل ہی ہر گرمی میں آدمی آ جائے تو پھر آخر میں جا کے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں ایسا کہ پھر کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرنے کے لیے تو بہت اس میں بھی تھوڑی آزمائی کے بعد پھر بیڑا پار کرتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی بات ایسی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں, اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے, یہاں تک کہ وہ جب کشتی چلانے والا تھا, جب یونس علیہ السلام اس کشتی کے اوپر سوار ہوئے تو کشتی چلانے والے نے یوں کہا کہ ہماری اس کشتی کے اندر ایک آدمی کا وزن زیادہ ہے, تو اسی وجہ سے اس کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے, تو کشتی کو ڈوبنے سے بچانا ہو تو کم سے کم ایک آدمی جو ہے وہ پانی میں ڈال دیا ہے. اب کون تیار ہوگا پانی میں جانے کے لیے, ایک پانی میں چلا جائے تو باقی سب کی جان بچ جائے, ایک اپنے آپ کو قربان کر دے تو باقی سب کی جان بچ جائے. یہ قربانی اگر آدمی کی سنجیدگی کے ساتھ ہو تو سب کی زندگیاں بن سکتی ہیں. آدمی اگر قربانی کرے اپنی, اپنے آرام کو قربان کرے, اپنے کھانے کو قربان کرے, اپنے کپڑوں کو قربان کرے, اپنے مکان کو قربان کرے, تو یہ قربانی جو ہے دوسروں کے لیے راحت کا سبب بن جاتی ہے, ان کو آرام کا سبب بن جاتی ہے. جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ساری حکومت آئی, حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ساری حکومت آئی, عبد الملک ابن مروان اور عبد العزیز ابن مروان یہ دو بھائی تھے. عبد الملک ابن مروان کے تو بہت سے بیٹے تھے, اور عبد العزیز ابن مروان کے حضرت عمر ابن عبد العزیز تھے, اور عبد الملک ابن مروان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ, اور فاطمہ کی شادی حضرت عمر ابن عبد العزیز سے ہوئی تھی, فاطمہ کی شادی, اور بہت کچھ شادی میں دیا گیا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور پورا ہوا تو سارا معاملہ جو تھا وہ حضرت حسن کے ہاتھ میں آیا, جو آپ کے بڑے بیٹے تھے حضرت حسن. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماں تحت لوگوں نے نہیں مانی, تو حضرت حسن جو تھے انہیں اندازہ ہو گیا یہ میرے ساتھی بات مانتے نہیں ہیں تو زبردست نقصان ہوگا اور قتل غارت ہوگا اور لوگ تباہ اور برباد ہوں گے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مہینے میں انداز لگا کر اور یہ سارا معاملہ حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا. حضرت معاویہ بہت سوجھ بوجھ کے آدمی تھے, حضرت حسن نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں معاملہ جا رہا ہے, میرے ہاتھ میں سے تو حکومت گئی گئی تو گئی. میرے لوگوں کی جانیں بچ جائیں, لوگ دینداری پر آ جائیں, لوگ دینداری میں ترقی کریں, اللہ کے احکامات پورے ہونے لگے. ان باتوں کو سامنے رکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا, اور سارا سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو چلایا. تاریخ کی کتابوں میں ان کے چلانے میں کتنا فائدہ ہوا, کہاں کہاں تک دین پہنچا, کہاں کہاں تک فتح ہوئی, یورپ تک فتح ہوئی, ہر جگہ فتح ہوتے چلے جاتے, فتح کرتے چلے جاتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بہت اچھی طرح معاملے کو سنبھالا. اب اس کے بعد یہ سارا جو سارا معاملہ جو تھا یہ حکومتوں کے ہاتھ میں گیا, اور حکومتوں کے ہاتھ میں حضرت یہ ایک تو عبد الملک ابن مروان اور ایک عبد العزیز ابن مروان, یہ دو بھائی تھے. اور عبد الملک ابن مروان کے بیٹے کئی تھے, اور عبد العزیز ابن مروان کے بیٹے صرف حضرت عمر ابن عبد العزیز تھے. اب اس نے جب سارا نظام کو حوالے کیا تو عبد الملک ابن مروان کے ایک بیٹے کے حوالے ہوا, لیکن وہ دیندار بھی تھا. عبد الملک ابن مروان کہہ رہے کئی بیٹے تھے آج سے بھی کچھ آگے پیچھے, لیکن ان میں دینداری نہیں تھی, دنیا کی محبت تھی. تو اس بیٹے نے جب حکومت ہاتھ میں آئی تو بڑے ظلم کیے, اور جو ہاشمی خاندان تھا حضرت علی والا, کیونکہ حضرت علی حضرت حسین حضرت حسن چھ سال نظام ان کے ہاتھ میں آیا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہاشمی خاندان تھا ان ہاشمی خاندان پر ان لوگوں نے ظلم کرنے شروع کر دیا, خوب ظلم کیا, اور وہ لوگ برداشت کرتے رہے. ان کی زمینوں پر قبضہ کیا, ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کیا, ان کو در سے بے در کر دیا, سب کو پریشان کیا. اس آدمی نے جو عبد الملک ابن مروان کا بیٹا تھا, پھر اس کا انتقال کا وقت قریب آیا, اس کا انتقال ہوا تو اب اس کے بھائی کے ہاتھ میں حکومت آئی. اس کا نام سلیمان ابن ملک تھا. سلیمان کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو پھر اس نے بھی یہی کام کیا جو اس کے بڑے بھائی نے کیا. اس نے سلیمان نے بھی بڑے مزہ بھی کیے, لیکن اس کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو اسے اپنی آخرت کا فکر ہوا. بعض مرتبہ آدمی کو مرنے کے وقت میں اپنی آخرت کا فکر ہوتا ہے, میرا آخرت میں کیا ہوگا, کیونکہ آخرت کے تو قائل تھے ہی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, قبر کے اندر زندہ ہونا, حشر کے میدان میں زندہ ہونا, پھر وہاں پر حساب کتاب ہونا, اس کے بعد یا جنت میں یا جہنم میں, انسانی باتوں میں وہ قائل تھے. لیکن چونکہ آخرت نظروں کے سامنے نہیں ہوتی تو باوجود قائل ہونے کا کوئی فکر نہیں ہوتا, اس میں ہم سمجھ آتی. آخرت کے قائل ہونے کے باوجود چونکہ وہ آخرت نظروں کے سامنے نہیں, تو اس بنا پر اس کا کوئی فکر نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آخرت کا بار بار تذکرہ ہو, بار بار کوئی بولے اور کوئی سنے, پھر یہ بولے اور وہ سنے, اس طریقے سے بار بار جب اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا تو دل کے اندر بات آئی تو آدمی کو فکر ہوگا. یہ جب بار بار تذکرہ کرتے ہیں یہ باتیں ہی باتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ ہوگا, جب ہوگا تو پھر ہمارا کیا بنے گا, یہ چیز آدمی کے دل میں آ جاتی ہے. کیونکہ مرنے کے بعد والی کامیابی اور دنیا کے اندر کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی مدد دینداری پر ہے, اور دینداری جو ہے اس کے اندر سات نائن کا تو ایمان, چار نائن کے اعمال اور دعوت کی فضا, یہ تین باتیں خلاصہ ہے پورے دین کا, جس کو پوری دنیا میں صدیوں اور نسلوں تک زندہ کرنے کی نیت کر دی ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی آنے والا ہے, سات نائن کا ایمان آمن تو بلّا ہے, وہ ملائکت ہی, وہ کتب ہی, وہ رسل ہی, بنی یوم الآخر ہے, بل قدر خیر ہی, بشر ہی, من اللہ تعالی, بل ما سے بعد الموت. یہ سات نائن ہے. ایمان لایا میں اللہ پر, فرشتوں پر, آسمانی کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت کے دن پر, تقدیر پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ سات نائن کا ایمان ہے. اور اس کے ساتھ چار لائن کے عمل ہیں. وہ چار لائن کیا ہے؟ ایک لائن تو ہے عبادات, نماز, روزہ, زکات اور حج. اور دوسری لائن ہے معاشرت کی, یعنی رہن سہن, یعنی گھریلو زندگی نبوی طریقے پر آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گھریلو زندگی آ جائے. اور تیسری لائن ہے معاملات, لین دین اور کاروباری زندگی جو ہے, یہ بھی نبوی طریقے پر آ جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کو ختم نہیں کیا اور کاروباری جو زندگی ہے اس کو بھی ختم نہیں کیا. بلکہ آپ تو بڑے بے چین ہوتے تھے کہ کوئی گھرانہ یا کوئی خاندان میرے کو ٹھہرا لے تو میں اس کے اندر ساری گھریلو زندگی اور کاروباری زندگی کی جو شریعت ہے یہ میں ان لوگوں کو بتاؤں, پر وہ لوگ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نمونہ بنے, بہت اونچا ان کا مقام ہو جائے. لیکن مکہ مکرمہ کے رہنے والے سارے ناقدرے نکلے, اور جو لوگ حج کو آتے تھے وہ سینکڑوں بتوں میں پوجنے والے لوگ آتے تھے, وہ بھی ناقدرے نکلے. جب آپ یہ فرماتے رہے میں انسرونی ممن یا ابینی ممن یم نونی, بتاؤ کون میری مدد کرے گا, کون میرا ساتھ دے گا, کون میرے کو ٹھکانا دے گا تاکہ میں اسے نمونہ بنا دوں, لوگوں کے لیے رہبری ہو جائے گی. لیکن وہ نمونہ تو کیا بناتے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے تو یہ لوگ آپ کے چہرے پر تھوکتے اور آپ کے اوپر دھول ڈالتے تھے, اور آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈالتے تھے, اور آپ جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے تھے تو آپ کے گلے میں انڈا ڈال کر کھینچتے تھے تاکہ آپ پر دم گھسنے لگے. یہ ساری حرکتیں انہوں نے شروع کر دی. جون سے راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے, دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی, ہر طرح کی تکلیف پہنچائی. آپ کو فکر یہ تھا کہ کوئی گھرانہ مجھے قبول کرے, کوئی علاقہ مجھے قبول کرے تاکہ میں وہاں آخری نبی ہوں تو ساری بات بتا دوں. یہ خوش نصیب ہی مدینے والوں کے لیے تھی. مدینے والوں نے آپ کو بلایا اور مدینے والوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا. جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد بنائی, اور مسجد کے اطراف کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے, اور مسجد کے اندر جو اعمال پوری دنیا کے اندر زندہ کرنے تھے وہ اعمال چالو کر دیے. مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ, اللہ کا ذکر, ایمان کی منیسی, قرآن پاک کی تلاوت, گرم گرم آنسوؤں کا بہانا, ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کا بھرنا, گر گرانا, تر ملانا, گر ملانا, ٹس مسانا, دعائیں مانگنا, نمازوں کا پڑھنا, باہر سے آنے والی کوئی جماعت ہو تو اس کا خیر خبر دینا, انہیں محلوں کے اندر بھیجنا, محلوں سے کام کر کے آنے تو پھر دیکھنا کہ کتنا کام سیکھے, پھر دوسرے محلوں میں بھیجنا, وہاں سے کام کر کے آئے پھر دیکھنا کتنا سیکھے. ہاں یہ تو بہت سیکھ چکے پورا. پھر اس کے اوپر ایک امیر بنایا جاتا تھا, ان سے کہا جاتا تھا کہ جاؤ تم اپنے علاقے میں اور وہاں پر جا کر ایک سیدھی ساری مسجد بناؤ, مسجد نبی جیسی مسجد بنا دو, گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں بن جاتی ہے. ایسی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے والی مسجدیں ہم لوگوں نے بھی اربوں کے ساتھ مل کر بہت بنائی امیروں کے اندر. ابھی تک وہ مسجدیں ہیں, مسجد میں تو ڈیر بھی رکھتی تھی, سیدھی ساری مسجد ہوتی تھی. تو جا کے تم مسجد بناؤ اور اس کے اندر یہ سارے اعمال کرو جو تم نے اپنی نظروں سے دیکھے, اور بازار تو تمہارا ہے ہی اور گھر تمہارے ہیں, تو بازار کے اندر نقل اتارو مدینہ منورہ کے بازاروں کی, اور گھر کے اندر نقل اتارو مدینہ منورہ کے گھروں کی. یہ مدینہ منورہ والی بات وہاں منتقل ہو گئی. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی وہ وہاں پر بھی آئے گی. تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ مسجدیں بننی شروع ہو گئی, اور ان میں اللہ کی غیبی مدد آنے والی بات بھی شروع ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے تھے. آپ کو بہت فکر تھا کہ دنیا بھر کے لوگ مدینہ منورہ تو آ نہیں سکیں گے, تبھی پوری دنیا میں یہ دین کیسے پہنچے اور یہ دعوت کیسے پہنچے. تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے, جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے, اور ان جماعتوں کو تین باتیں بتاتے تھے. سونے والوں کو ذرا جگا دو, بہت بڑا مجمع روزے سے ہوگا, اللہ جزائے خیر دے. اور باوجود روزے کے بیٹھے ہی سے روزہ رکھنے کے بعد آدمی جب چاہتا ہے کہ پہلے کی نماز پڑھ کے میں سو جاؤں, لیکن جانتے ہی یہ لوگ روزے کی حالت میں بیٹھ کر دین ایمان کی بات کو سن کر اس کو چلائیں گے, اس کو چلیں گے, عالم کے اندر کے اثرات پڑیں گے, یہ روزہ بڑا کارآمد ہوگا. لیکن انسان ہے, اگر آپ کو شہری کے لیے بھی ان کو اٹھنا پڑا, اور یہ عشر محرم کی رات تھی تو اس کے اندر دعا وغیرہ مانگنے میں بھی خوب لگے اور لگنا بھی چاہیے. تو جس کے اندر حیرت میں ڈالنے والے معاملات اللہ پاک نے کیے, جس کو میں بتاتا تھا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مچھلی کے پیٹ میں چلا جانا وغیرہ, اس پر کئی بار اور طرف چلی اور طرف چلے اس دن کو حرم میں. کیونکہ جو مجمع آتا ہے مختلف خیال کا تو اللہ پاک کا یہ انتظام ہے کہ فجر کا بیان ہو یا اس کے بعد والے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اندر اس آنے والے مجمع کی رعایت ہو جاتی ہے اور بات ہر ایک کے پلے پڑ جاتی ہے. اسی لیے ایک خیال کا آدمی تو نہیں آتا, بہت سے دعوت کا کام کر کے آتے ہیں, انہیں واپس جانا ہوتا ہے گھروں پر, بولنے کے لیے جانا ہوتا ہے, بہت سے دعوت کا کام کر کے آتی ہے پھر انہیں تمس پورا کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے, ہر طرح کے لوگ ہوتے. تو ہر ایک کو رہبری ملے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کے 24 گھنٹے کے معمولات کے اندر اگر آدمی شریک ہو جائے تو اللہ پاک اسے رہبری کرتی. ہم لوگوں کے دل میں جو بات آتی تھی مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو ہمیں جو سمجھنا ہوتا تھا وہ ان کے بیان میں آ جاتا تھا. اور آپ کے چلے جانے کے بعد پھر مولانا انعام صاحب کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا. اب مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو اب بھی اللہ کا وہی معاملہ ہے. حیدرآباد کے ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب رات کے وقت میں آئے ایک مرتبہ, لیکن ہمارے کام کرنے والے بہت سوجھ بوجھ کے ہوتے ہیں, ان کو ٹھہرایا, ان کا اکرام کیا, ان کو کھلایا, ان کو پلایا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ تبلیغ کے اوپر میرے 28 اعتراض ہیں, 28 وہ پوچھنے کو میں آیا ہوں. لیکن ہمارے کام کرنے والے ہوش حواس والے ہوتے ہیں, کاروبار کا چلانا وہ جانتے ہیں, گھروں کا چلانا وہ جانتے ہیں, لوگوں کو سمجھانا وہ جانتے ہیں, تو ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ بات پہنچ جائے اتنے بڑے آدمی پر, وندہ معلوم سے کتنے تک بات پہنچا سکے گا. تم سے کہ ابھی تو آپ آرام فرما لیں یہاں پر, صبح آپ کو ناشتہ کرا دیں گے نماز سے پہلے, اور پھر آپ بیان میں بیٹھ جائیں. بیان جب پورا ہو جائے تو پھر بیان کرنے والے جو صاحب ہیں ان کے کمرے میں جا کر آپ یہ اپنی 28 باتیں جو آپ کو پوچھنی وہ پوچھ لیں. انہوں نے کہا بہت اچھا, بیان کے اندر بٹھا دیا. بیان ہمارا تھا اور ہم کو ان کے آنے کا پتا بھی نہیں, کسی نے کہا بھی. بیان ہوا تو پھر ساتھیوں نے ان سے یوں کہا کہ اب چلو کمرے میں چل کے پوچھ لیں تمہاری 28 باتیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے رات کو مڑی صاحب سے ساری باتیں کہی کی تھی, تو ایک ایک بات کا چن چن کر میرے کو جواب مل گیا, اب کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو تمہارے آنے کا بھی پتا نہیں اور وہ تم کو جانتے بھی نہیں اور وہ تمہارے جتنے اعتراضات طبیعت پر ہیں اس کو بھی کسی نے نہیں کہا. اس سے انہیں بڑا تعجب ہوا. اس سے مولوی صاحب کو کس نے بتایا؟ انہوں نے ہم نے سے کسی نے نہیں بتایا. تو پھر وہ کمرے کے اندر آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایک اعتراض کا پورا جواب مل گیا اور میں مطمئن ہو گیا اور اب میں یہ کام کروں گا. تو میں نے کیا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ, مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ اور ان کے بعد والا جو زمانہ ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک یہ کر رہے ہیں. تو آپ حضرات بھی اگر اس طریقے سے جنگ سے بات کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ آپ کو ذلہ بنائیں گے, لوگوں کے دلوں کے مطمئن ہونے کا. تو 7-9 کا تو ایمان, 4-9 کے اعمال اور دعوت کی فضا. اور دعوت کی فضا جو ہوگی پورے عالم کو سامنے رکھ کر اور قیامت تک کے زمانے کو سامنے رکھ کر دعوت کی فضا بنائی جائے. کرنے والی ذات اللہ پاک کی. قدرت کو خلاف کریں, قدرت کو موافق کریں, آزمائش کے اندر ڈالتے ہی صحیح کام کرنے والوں کو بھی اور غلط کام کرنے والوں کو بھی. اور دونوں کی آزمائشیں الگ الگ لائن کی ہوتی ہیں. اللہ پاک اس آزمائش کے اندر نوعیتیں بدلتے رہتے ہیں. آزمائش کے اندر نوعیتیں ہر ایک کی بدلتے رہتے ہیں. ایک دم سے برباد نہیں کرتے. اگر برا آدمی ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالا اور وہ ڈھنگ پر نہ آیا تو اللہ اسے ایک دم سے ختم نہیں کرتے, بلکہ اس کی ہدایت کا سامان اور اس کی ہدایت کا انتظام کرتے. پھر بھی وہ دھرنی پر رہا, پھر بھی اسے ختم نہیں کرتے, بلکہ اس کی ہدایت کا سامان اور ہدایت کا انتظام اللہ پاک کرتے رہتے. آخر میں جا کر جب اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ تو ہر دھرنی پر آیا ہوا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو برباد کر دیتے. اور اسے برباد کرنے کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروگرام ہوتا ہے تو اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا, حامان اور فرعون کو سمندر کے اندر ڈبو دیا, قوم عاد کو تیز ہوا میں برباد کر دیا, قوم سمود باوجود کہ کاریگر قوم تھی لیکن ان پر بھی اللہ تعالیٰ مصیبت لائے, وہ قوم حکمت ختم ہو گئی. لوط علیہ السلام کی قوم اس بچے کو الٹ دیا اور قوم تباہ بہت برباد ہو گئی. تو اس طرح اللہ پاک مختلف لائن کی مصیبتیں لا کر ان کو پھر برباد کر دیتے ہیں اگر وہ دھرنی پر آ جائے. اور اگر وہ سلیم الفطرت ہے اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھا تو پھر وہ دین داروں کے پاس اور دین کے کام کرنے والوں کے پاس آئے اور آ کر ان سے یوں کہا کہ دیکھو اللہ جو ہے وہ تمہارا اکیلے ہوگا نہیں ہے, اللہ ہمارا بھی ہے. اور نبی جو ہے وہ تمہارے اکیلے ہو کے نہیں ہے, وہ نبی ہماری بھی ہے. اتنی بات ہوئی کہ تم لوگوں نے اللہ کو راضی کیا, نبی کو راضی کیا تو تمہارے ساتھ اللہ کی رائے بھی مدد آتی ہے. اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم ہم کو اللہ کے راضی کرنے کا طریقہ بتا دو. کیا کرتے ہو جو آسمان میں تمہارے پر اللہ کی مدد آتی ہے اور ہمارے پر نہیں آتی, بلکہ ہمارے پر پکڑ آتی ہے آسمان سے. تو ہمیں بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو, ہمیں بھی سکھاؤ. تم انہیں سکھاتے ہیں وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے کلمہ, اور دوسری چیز ہے نماز, اور تیسری چیز ہے نماز کا سیکھنا, اور اسی کے ساتھ نماز اللہ پاک کا دھیان جمانا, اور چوتھی چیز جو ہے لوگوں کا حق ادا کرنا. چلو لوگوں کا حق ادا نہ کیا تو کرا کرایا عمل ان کے پاس چلا جائے گا. اور پانچویں چیز ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو, اس میں کوئی دوسرا خیال نہ ہو. اور چھٹی چیز جو ہے اس کی فضا بنانا, اس میں ایک اکیلے آدمی کا یہ کام نہیں, سینہ میں ہوگا اور سینہ جو بنے گی ملاوٹ سے بنے گی. سنیا چھ نمبر آ گئے اس میں یا نہیں آئے؟ ارے کہو نا چھ نمبر آ گئے نا. اپنے تو پیر بھائی پیر کی کرے اور مجاور اپنے بڑی دیوی سے اپنے ہر جگہ ان چھ باتوں کو لانا ہے. یہ بھی بتاتے کہ چھ نمبر پورا دین نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت رشتے دار پیدا ہو جائے اگر ان چھ نمبروں کی مشق کی. تو مسلم ساری باتوں کو سن کر چونکہ سلیم فطرت ہوتے ہیں وہ لوگ وہ ان باتوں کو لے لیتے ہیں. یہ لینے کے بعد پھر ان پر خدا کی تائی دکھائی دی آتی ہے. دوسروں کو بھی سمجھا رہے ہیں دیکھو ہم اور تم ایک تھے لیکن ہم نے ان کی بات مانی, دیکھو آسمانی مدد آئی. اور تم بھی اگر آسمانی مدد کو اتروانا چاہتے ہو تو بات ان کی مانو. ان لوگوں کے لیے آسمانی مدد ہے. ان لوگوں کو کوئی خرچہ اپنی حفاظت کے لیے فوجوں کا رکھنا بنا رہی ہے ان لوگوں کے پاس نہیں. فوج وغیرہ یہ لوگ نہیں رکھتے, نکلتے ضرور ہیں, ہتھیار ضرور رکھتے ہیں. لوٹ مار کا زمانہ ہے تو اس لیے ہتھیار اپنے بچاؤ کے لیے رکھتے ہیں, حضور ہی درخت. لیکن یہ لوگ لڑنے لڑائی بھڑائی والے آدمی نہیں. ان لوگوں کے پاس ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں, ان کے پاس ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں. پوری دنیا کے ملکوں میں سب سے بڑا خرچہ ہر ملک کا ڈیفینس کا. ان کے بعد بڑی بڑی فوجیں ہوتی ہیں اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے اور وہ لوگ روزانہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے اور کمانڈر ان چیف انہیں برابر حرکت میں رکھتا ہے اور وہ لوگ چلتے رہتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ. اور پھر کمانڈر ان چیف کہتا ہے لیفٹ ٹرن, تو فلانے کی فوج جو ہوتی ہے بائیں طرف مڑ جاتی ہے, بائیں طرف چلنا شروع کر دیا, پھر دائیں طرف چلنا شروع کر دیا. کمانڈر کا حکم ہوا, پھر کمانڈر نے کہا اباؤٹ ٹرن, تو ایک دم سے گھوم گئے اور اس طرف چلنا شروع کر دیا انہوں نے. کیونکہ ہمارا بھی جو اسکول کا زمانہ تھا جرمن اور جاپان کی جنگ کا زمانہ تھا, وہ بمباریاں وغیرہ ہونے کا زمانہ تھا, تو اس کے اندر ہماری اسکول کے اندر بھی ہمیں اس کی مشق کرائی جاتی. اسکول کے جو بچے ہوتے تھے طلبا تو ان کو برابر اس کی مشق کرائی جاتی تھی. ہم لوگ بھی کرتے تھے بس اس کی اس طرح ڈنڈے وغیرہ چلانا اس کی مشق کی. اور پھر اللہ کی شان یہ ہوئی کہ دور حدیث عربی تعلیم کے لیے بڑے مدرسے میں گئے تو وہاں پر بھی جو مدرسے کے چلانے والے تھے وہ مجاہد تھے, انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے, تو انہوں نے بھی یہ ساری باتیں ٹرین کرائی کس طرح ڈنڈا گھمانا, کس طرح کرنا, کس طرح آدمی کو اٹھانا, کس طرح پکڑنا, کس طرح اسے گرانا. یہ ساری چیزیں ہم نے اس زمانے میں مدرسے کے اندر رہ کر اس کی چھٹی کے زمانے میں ہم کرتے رہے. تو ہماری اسکول کی زندگی مدرسے کی زندگی اس کے اندر یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی رہی, تو اس سے ہم کو اس کا اندازہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جاتا ہے, نبی کی بات کو مانا جاتا ہے, آسمان سے جب مدد آتی ہے تو پھر ڈیفینس کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈیفینس جو ہے یہ آسمان سے آتی ہے, اور ڈیفینس جب آسمان سے آتی ہے تو اس سے سارے کام بن جاتے ہیں. آسمان کی مدد اتروانے کے لیے لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا. گھر لوٹا کر وضو بچھا مسلح پر نماز با آنسو پر مانگ دعا اور دھرم سے مدد آ گئی. اب وہ سارے دن پہ دیکھتے رہیں گے کہ ان کی دو آسمانی مدد آئی جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, پریشان ہو گئے. آسمانی مدد کا ایک مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور ایک صحابی بہت بڑے ان کو ملک شام کی طرف جہاد کے لیے بھیجا. وہ جہاد کے اندر دعوت ہوتی تھی, لڑائی تو بڑے مزدوری کے درجے میں آتی تھی. تین باتوں کی دعوت ہوتی تھی, پہلے تو ان کو بھیجا جاتا تھا اللہ کے کرنے کی دعوت دو, اسلم تسلم, خدا کی طاقت کو مانو تو تم مزے میں رہو گے. تو اگر خدا کی طاقت کو تسلیم کر دیا بس تم ان کی جماعت بنا کے مدینے بھیج دو, تو یہاں کے سیکھ کر جا کے کام شروع کر دی. اور اگر وہ اللہ کی طاقت کو تسلیم نہ کرے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم سالانہ جزیہ دیا کرو اور ہماری ماں کہتی میں آ جاؤ سالانہ جزیہ دے کر. اور جب تم سالانہ جزیہ دو گے تو پھر تم سے لڑائی نہیں کریں گی بلکہ تم ہماری ماں کہتی میں ہو جاؤ گی. جب وہ سالانہ جزیہ دے کر ماں تحت ہو گئے تو پھر مدینہ منورہ کے لوگ آ کر وہاں پر بستے تھے, مسجدیں بناتے تھے, بازار بناتے تھے, گھر بناتے تھے, اور جو پادری وغیرہ وہاں پر ہوتے تھے ان کو مارتے نہیں تھے, ان کی بہو بیٹیوں پر ہاتھی ڈالتے تھے. تو وہ لوگ سارے وہاں کے رہنے والے دیکھنے آتے تھے, دنیا دینے والے, کہ ان کی عبادت تو بہت اچھی, ان کے بازار جو ہے اس کے اندر بڑا انصاف, ان کے گھر جو ہے اس کے اندر بڑی روحانیت, ایک دوسرے کی بڑی خیر خبر لینے والے, اپنی ذاتی زندگی قربان کر کے دوسرے کی زندگی بنانے والے لوگ ہیں, بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں یہ. تو انہوں نے یوں کہا کہ بھائی اب تو ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا تو پھر ان سے کہا کہ تمہارا سالانہ جزیہ جو آتا تھا اب تم سے جزیہ نہیں لیں گے, ہم اب تم سے زکات دیں گے اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کریں گے. تمہارے مالداروں سے زکات لے کر ہم تمہارے غریبوں کے اندر تقسیم کریں گے. وہ زکات ان کے غریبوں کے اندر تقسیم ہونے لگی اور جزیہ لینا ان کا بند کر دیا. اور پادری صاحب جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کا ہاتھ نہیں ڈالا, پادری صاحب اپنا کام کرتے رہے.